بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، كلا
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے، بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندے خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران دوسری مجلس. جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے. سلام قبول فرمائیں. سامعین، ہماری یہ نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ بھی نوٹ فرما لیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، ہماری آج کی دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے. گرد و پیش پروگرام کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا عرفہ سے متعلق خصوصی پروگرام. اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام آئینۂ صحافت، اور آئینۂ صحافت کے بعد پروگرام آج کا ایران نشر ہوگا، اور یہی پروگرام یعنی آج کا ایران پروگرام ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ تہران دہشت گردی کی بیخ کنی اور مقابلے کے لیے اپنے برادر اور ہمسایہ ملک عراق کی مدد کے لیے تیار ہے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں طاقت کے بل پر کسی حکومت کی تشکیل سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور یہ پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوگی. ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں حزب اختلاف کے ہنگاموں کی وجہ سے آج مانسون اجلاس کے دوسرے دن کی کارروائی بھی معمول کے مطابق نہیں چل سکی. اور عید الاضحیٰ کے موقع پر افغانستان کے دارالحکومت کابل میں نماز عید کی ادائیگی کے وقت ایوان صدر کے قریب راکٹ حملہ ہوا ہے. خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ تہران دہشت گردی کی بیخ کنی اور مقابلے کے لیے اپنے برادر اور ہمسایہ ملک عراق کی مدد کے لیے تیار ہے. ہمارے نمائندے کے مطابق ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے عراق کے الصدر سٹی میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ تہران دہشت گردی کی بیخ کنی میں بغداد کی مدد کے لیے پوری طرح تیار ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے الصدر سٹی کے وحشیانہ حملے کو عراق میں دہشت گردی پھیلانے کی گھناونی سازش قرار دیا، جس نے عید الاضحیٰ سے پہلے عراق کے مظلوم عوام کی خوشیوں کو عزاداری میں تبدیل کر دیا ہے. سعید خطیب زادے نے ایران کی حکومت اور عوام کی جانب سے عراق کے عوام اور حکومت کو تعزیت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہم خداوند تعالی کی بارگاہ میں الصدر سٹی کے واقعے میں شہید ہونے والوں کی مغفرت اور زخمیوں کے لیے شفا یابی کے لیے دست بدعا ہیں. واضح رہے کہ پیر کی شب عراقی دارالحکومت بغداد کے صدر سٹی میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے میں کم سے کم 30 افراد شہید اور 60 دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں طاقت کے بل پر کسی حکومت کی تشکیل سے مسئلہ حل نہیں ہوگا اور یہ پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوگی۔ افغانستان کے امور میں امریکہ کے خصوصی نمائندے زلم خلیل زاد نے پیر کی شام اسلام آباد میں پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں طرفین نے افغانستان کے بحران اور اس کے حل کے لیے جاری امن مذاکرات کے تعلق سے گفتگو کی۔ اس سے پہلے دوحہ میں دو روزہ بین الافغان مذاکرات کے بعد جاری ہونے والے ایک بیان کا پاکستان نے خیر مقدم کرتے ہوئے افغان حکومت اور طالبان کے اس اجلاس کو ایک پیش رفت قرار دیا تھا۔ وزارت عظمیٰ پاکستان کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان کے امور میں امریکی نمائندے کے ساتھ ہونے والی اس گفتگو میں پڑوسی ملک افغانستان میں قیام امن اور ایک وسیع البنیاد سیاسی معاہدے کے مقصد سے انجام پانے والے پاکستان کے اقدامات کو عمران خان نے مزید نمایاں کیا ہے۔ بیان کے مطابق عمران خان نے کہا ہے کہ افغانستان کا بحران اور عدم استحکام کسی طرح پاکستان کے حق میں نہیں ہے اور یہ سلسلہ اگر جاری رہا تو اسلام آباد کو نئے سیکورٹی مسائل کے علاوہ افغان پناہ گزینوں کے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں حزب اختلاف کے ہنگاموں کی وجہ سے آج مانسون اجلاس کے دوسرے دن کی کارروائی بھی معمول کے مطابق نہیں چل سکی۔ دہلی سے ہمارے نمائندے کے مطابق ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان زیر لوک سبھا میں مانسون اجلاس کے دوسرے دن بھی ہنگاموں کا سلسلہ جاری رہا۔ موصول رپورٹ کے مطابق آج ایوان کی کارروائی جیسے ہی شروع ہوئی کانگریس پارٹی اور حزب اختلاف کی بعض دیگر جماعتوں کے اراکین نے اپنی نشستوں سے اٹھ کر نعرے بازی شروع کر دی۔ حزب اختلاف کے اراکین نے اپوزیشن رہنماؤں کی جاسوسی کے مبینہ الزامات کا مسئلہ اٹھایا اور کافی ہنگامہ کیا۔ واضح رہے کہ ہندوستان میں ایک اسرائیلی اسپائی ویئر پیگاسس کے ذریعے حزب اختلاف کے اہم سیاسی رہنماؤں کی جاسوسی کا انکشاف ہوا ہے۔ مذکورہ اسپائی ویئر کے ذریعے حکمران جماعت کے بعض رہنماؤں کی جاسوسی بھی کیے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے، جس میں ہندوستان کے موجودہ مرکزی آئی ٹی منسٹر بھی شامل ہیں۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کے جن رہنماؤں کی مبینہ طور پر جاسوسی کی گئی ہے ان میں کانگریس پارٹی کے سابق صدر اور موجودہ ایم پی راہل گاندھی کا نام بھی شامل ہے۔ دریاسنا ہندوستان کی کانگریس پارٹی کے میڈیا انچارج رندیپ سرجیوالا نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ مودی حکومت نے اسرائیلی اسپائی ویئر پیگاسس کے ذریعے اپنے مخالفین کی جاسوسی کرا کر آئین کی کھلی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مودی حکومت نے اسرائیلی اسپائی ویئر پیگاسس کے ذریعے صرف حزب اختلاف کے رہنماؤں کی ہی نہیں بلکہ ملک کے اہم صحافیوں اور آئینی عہدوں پر فائز عہدیداروں کی بھی جاسوسی کروائی ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے حزب اختلاف پر ایوان میں بحث سے بھاگنے کا الزام لگایا ہے۔ دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی نے حکمران بی جے پی کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ اپوزیشن کورونا وبا سے نمٹنے میں حکومت کی کامیابی سے مایوس ہے، اسی وجہ سے وہ پارلیمنٹ میں بحث سے بھاگ رہی ہے۔ نریندر مودی نے اجلاس سے خطاب میں کورونا وبا کو ایک انسانی مسئلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ جب ملک کی آبادی کے ایک بڑے حصے کو اناج دیا گیا۔ انہوں نے حزب اختلاف کے موقف پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن پارلیمنٹ میں عوام کے مسائل کو اٹھانے نہیں دیتی۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر افغانستان کے دارالحکومت کابل میں عید الاضحیٰ کی نماز کی ادائیگی کے وقت ایوان صدر کے قریب راکٹ حملہ ہوا ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق یہ راکٹ وزیر اکبر خان علاقے میں واقع ایوان صدر کے قریب داغے گئے۔ حملے کے وقت ایوان صدر میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی جا رہی تھی، جہاں کئی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ ایوان صدر کے قریب کم از کم 2 راکٹ داغے گئے۔ یہ راکٹ صبح 8 بجے داغے گئے اور ان کی آواز گرین زون تک سنی گئی، جہاں غیر ملکی سفارت خانے اور سرکاری ادارے واقع ہیں۔ بڑا افسوس کی بات ہے کہ سعودی حکام نے عالم اسلام کو مسلسل دوسرے سال حج کی سعادت سے محروم کیا ہے۔ یہ بات یمن کی حکومت کے نگران اعلی عبد الملک بدر الدین الحوثی نے کہی۔ المسیرہ ٹی وی کے مطابق یمنی حکومت کے نگران اعلی اور تحریک انصار اللہ کے سربراہ نے بقرعید کی آمد پر عوام سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے حج کے سلسلے میں آل سعود کے ذریعے نافذ کی گئی شدید پابندیوں پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ سعودی حکام کا یہ اقدام ایک فریضہ الہی کے ساتھ زیادتی تھی، وہی فریضہ جسے اللہ تعالی نے ایک عالمی اور بین الاقوامی فریضہ قرار دیا ہے۔ عبد الملک بدر الدین الحوثی نے کہا کہ سعودی حکومت کا یہ اقدام قرآن اصولوں کے سراسر خلاف ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ اس نے عالم اسلام کے خلاف ایک تخریبی کردار اپنا رکھا ہے۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے رپورٹ دی ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے شام کے صوبے حلب کے جنوبی علاقے السفیرہ پر حملہ کیا ہے۔ سانہ خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق شام کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے آج شامی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جنوب مشرقی حلب میں السفیرہ کے علاقے کو جارحیت کا نشانہ بنایا۔ تاہم شام کے اینٹی ایئر کرافٹ یونٹ نے اس حملے کا دفاع کیا اور غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیارے کو فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ بعض رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل نے السفیرہ کے علاقے میں فوجی کارخانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے مسجد الاقصی اور بیت المقدس شہر پر حالیہ صہیونی جارحیت کے بارے میں سخت خبردار کیا ہے۔ بقرعید کے موقع پر اسماعیل ہنیہ کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ جنگ سیف القدس نے صہیونی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس بیان میں جنگ سیف القدس میں کامیابی کو فلسطینیوں کی عظیم ترین عید قرار دیا گیا ہے۔ حماس کے سربراہ کے بیان میں یہ بات زور دے کر کہی گئی ہے کہ صہیونی حکومت بیت المقدس اور مسجد الاقصی میں اپنے حالیہ اقدامات کے ذریعے اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ گرد و پیش میں خبروں کے بعد اب سیاسی گفتگو، اور آج کی سیاسی گفتگو کا موضوع ہے افغانستان۔ اسلامی جمہوریہ ایران ہمیشہ سے ملت افغانستان کے درمیان اتحاد و یکجہتی اور اس کی تقویت کا خواہاں رہا ہے۔ اسی سلسلے میں تہران میں گزشتہ روز ایک آن لائن کانفرنس کا انعقاد بھی کیا گیا۔ ان سبھی حالات کے بارے میں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی کہتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس وقت افغانستان کا موضوع علاقائی، ریجنل اور عالمی سطح پہ ایک بڑے اہم موضوع میں تبدیل ہو چکا ہے، اور اس موضوع پہ مختلف حوالے سے لکھا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے، اور اسی حوالے سے مختلف جگہوں پہ اجلاس ہو رہے ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، سیمینارز ہو رہے ہیں، اور مختلف طرح کی سیاسی، سماجی اور اگر ہم ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز اور سرگرمیاں کہیں تو تقریباً اس موضوع پہ مختلف جگہوں پہ یہ اقدامات چل رہے ہیں۔ اسی حوالے سے اسلامی جمہوریہ ایران کے اندر بھی، اس سے پہلے تہران کے اندر افغانستان کے مختلف گروہ، جن میں ہم طالبان کا خصوصی طور پہ نام لے سکتے ہیں، طالبان اور اس وقت جو اشرف غنی کی حکومت ہے، ان کے نمائندوں کے درمیان تہران میں بڑے کامیاب مذاکرات ہوئے۔ مذاکرات کا یہ سلسلہ میں سمجھتا ہوں کہ خطے کی دوسرے ممالک میں بھی انجام پا رہا ہے. خود روس کے اندر ماسکو کے اندر اس طرح کے مذاکرات ہوئے, پاکستان میں بھی اس طرح کے مذاکرات کی خبریں ہیں. بعض کانفرنسز کا اعلان کیا گیا, بعض کینسل ہو گئی ہیں, بعض اندرون خانہ اس طرح کے مذاکرات چل رہے ہیں. اسی طرح ابھی اس وقت جو خود دوحہ کے اندر جو فریقین ہیں افغان ایشو کے, وہ بھی وہاں پہ مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. بظاہر ہر ایک فریق مذاکرات کی بات کر رہا ہے, بات چیت کی بات کر رہا ہے, اور اس پہ زور دے رہا ہے کہ مسئلے کا حل جنگ میں نہیں ہے, گفتگو میں ہے, ڈپلومیسی میں ہے, مذاکرات میں ہے. لیکن میدان عمل میں یقیناً اس وقت افغانستان ایک بہت ہی بدترین صورتحال سے دوچار ہے. خانہ جنگی کی کیفیت ہے, طالبان کی طرف سے مختلف علاقوں پہ, مختلف شہروں اور دیہاتوں پہ قبضے ہو رہے ہیں. مختلف سرحدوں پہ طالبان نے اپنے جھنڈے گاڑ دیے ہیں, اپنی تنظیم اور اپنے امارات اسلامی کے جو ان کا ایک دعویٰ ہے حکومت اسلامی کا, اس کے انہوں نے جو پرچم ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں پہ لگا دیے ہیں. تو افغانستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ تو سب پہ واضح ہے کہ ایک افراتفری کی صورتحال ہے, اور مختلف ہمسایہ ممالک کو اس کا اندیشہ بھی ہے کہ اگر یہ صورتحال ایسے ہی آگے بڑھتی ہے تو ممکن ہے ماضی کی طرح پھر ایک دفعہ افغان مہاجرین کے ریلے جو ہیں وہ ہمسایہ ممالک کی طرف کوچ کرنا شروع کر دیں. اسی عنوان سے اسلامی جمہوریہ ایران کے اندر بھی, جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ پہلے بھی مذاکرات کا ایک دور ہو چکا ہے, اور ابھی گزشتہ دنوں ایران کے سابق وزیر خارجہ ڈاکٹر ولایتی کی زیر صدارت ایک ویبینار بھی منعقد ہوا ہے, اور اس میں بھی مختلف ممالک کے اور ایران کی اعلیٰ شخصیات نے اپنے اپنے موقف کو بیان کیا ہے, اور افغانستان کے مسئلے کے حل کے لیے انہوں نے اپنی اپنی نظریے اور اپنے موقف کا اظہار کیا ہے. تو ڈاکٹر ولایتی کے بقول کہ اس وقت افغانستان جس صورتحال سے دوچار ہے اس کی ایک بڑی وجہ تو خود وہاں پہ 20 سالہ امریکی موجودگی ہے, اور ان 20 سالوں میں امریکہ نے کھربوں ڈالر خرچ کیے, ہزاروں میں کہہ سکتا ہوں, 2400-500 کا ایک فگر ہے جو بظاہر میڈیا میں بھی آ چکا ہے کہ 2000 سے زائد امریکی فوجی وہاں پہ ہلاک ہوئے. اسی طرح 2 کھرب اور 300-400 ملین ڈالرز کا وہاں پہ جو اخراجات ہوئے ہیں امریکہ کے, وہ اپنی جگہ پہ, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ. اور بظاہر جو امریکہ جن دعووں کے ساتھ افغانستان میں آیا تھا ان میں سے بھی کوئی دعویٰ وہ جمہوریت کے لیے آیا تھا, حکومت کے ایک اچھے حکومتی نظام کے لیے, کرپشن کے خاتمے کے لیے, منشیات کے خاتمے کے لیے, وہاں پہ امن و امان کے لیے, سرحدوں کو محفوظ کرنے کے لیے, افغانستان کی ملکی ترقی کے لیے, بہت سارے دعوے تھے جو بون کانفرنس سے شروع ہوئے, اور دنیا کے مختلف ممالک میں ان موضوعات پہ کانفرنسز ہوئیں, اور دنیا کے مختلف ممالک نے وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی کی. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے بقول ڈاکٹر علی اکبر ولایتی کے کہ صورتحال یہ ہے کہ امریکہ اس انداز سے وہاں سے انخلا کر رہا ہے کہ وہاں پہ افراتفری ہے, اور صورتحال یہ ہے کہ افغان افغان کا دشمن نظر آ رہا ہے, ایک شہر دوسرے گاؤں کا دشمن ہے, دوسرے شہر کے لوگ ہمسایہ جو اس کا گاؤں یا شہر ہے اس کے مخالف ہیں, جنگ کی کیفیت ہے. اور امریکہ نے ان حالات میں افغانستان کو چھوڑا ہے, اس حالت میں انہوں نے انخلا کیا ہے کہ وہاں پہ کوئی نئی حکومت بھی بنتی نظر نہیں آ رہی. حکومت جو وہاں پہ موجود ہے اشرف غنی کی صورت میں, عبداللہ عبداللہ کی صورت میں, وہ بھی اس وقت ہوا میں نظر آ رہی ہے, اور اس کے پیچھے بھی میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا یہ ہاتھ ہے. امریکہ نے طالبان کو مضبوط کیا, امریکہ نے طالبان کے لیے میدان صاف کیا, امریکہ نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے جس میں اس نے اشرف غنی حکومت کو ذرا برابر اہمیت دینے کی کوشش نہیں کی, جس کی وجہ سے ظاہر ہے طالبان کا مورال اپ ہوا ہے کہ اس حکومت کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے, جس کو امریکہ خود لے کے آیا ہے اور اس کو کسی مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جو معاہدہ ہوا تھا وہ امریکہ اور طالبان کے درمیان ہوا تھا, حالانکہ اصولاً یہ تھا کہ وہاں پہ افغانستان میں ایک باقاعدہ حکومت تھی جس کو عالمی ادارے, یونائٹڈ نیشن, سلامتی کونسل, علاقائی ادارے سب اس کو, اس حکومت کو مانتے تھے, لیکن امریکہ نے ان کو اہمیت ہی نہیں دی, اور صرف طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کر کے بہت سارے مسائل کی طرف جو ہے وہ افغانستان کو مزید الجھا دیا ہے, مزید پریشانیوں میں مبتلا کر دیا ہے. تو ڈاکٹر ولایتی نے بھی اور دوسرے جو اس ویبینار میں شریک مقررین تھے انہوں نے بھی اس موضوع کو خصوصی طور پہ اہمیت دی کہ افغانستان کا مسئلہ ہرگز جنگ سے حل ہونے والا نہیں ہے. اگر طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مختلف فتوحات سے حکومت حاصل کر لیں گے, حکومت پر قبضہ کر لیں گے, ممکن ہے یہ عارضی طور پر یہ حکومت بھی ان کے ہاتھ میں چلی جائے, کابل بھی ان کے ہاتھ میں چلا جائے, لیکن یہ حکومت کوئی پائیدار حکومت نہیں ہوگی. اس حکومت کے عنوان سے ہمسایہ ممالک میں تحفظات ہیں, افغانستان کے اندر مختلف جو وار لارڈز ہیں وہ بھی شاید ان کو قبول نہ کریں. عبداللہ کی صورت میں ایک بہت بڑا دھڑا ہے, وہ بھی طالبان کے ساتھ کہیں پہ ایڈجسٹ ہوتا نظر نہیں آئے گا. اسی طرح اشرف غنی کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں, یا لویا جرگے کے عنوان سے اگر مثال دی جائے تو ایک بڑا دھڑا اور ایک بڑی تعداد میں افراد, شخصیات اور علاقے کے اہم لوگ موجود ہیں کہ جو طالبان کے اس امارات اسلامی کے نظریے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا طالبان اپنے اس موقف پہ ڈٹے رہتے ہیں اور وہ امارات اسلامی کے علاوہ کوئی بھی طرز حکومت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, یا ان کے اندر بھی کوئی اس طرح کی لچک موجود ہے کہ وہ نیا جو وہاں پہ کوئی آئین تشکیل پائے, یا لوئے جرگے کے ذریعے سے اگر کوئی ایسی چیزیں وجود میں آئے, ایک ایسا نظام وجود میں آئے کہ جس کے اندر اسلامی احکامات بھی ہوں, اسلامی نظام کی طرف بھی افغان حکومت جا سکے, اور ساتھ ساتھ عوام کا بھی اس میں کوئی حصہ ہو, کوئی ان کا بھی جمہوری حق ہو. تو اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ تو ایسی ہے کہ طالبان فی الحال کابل حکومت پہ اپنا اقتدار برقرار کرنا چاہ رہے ہیں, وہاں پہ اقتدار حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, اور جبکہ اشرف غنی بھی ابھی تک وہاں سے کوئی لچک نہیں ہے. بظاہر دوحا میں مذاکرات ہو رہے ہیں, دونوں بات چیت کی بات بھی کر رہے ہیں, مذاکرات کی بات بھی کر رہے ہیں, لیکن عملاً جو میدان میں ہو رہا ہے وہ اس کے برعکس ہو رہا ہے. تو ڈاکٹر ولایتی نے بھی اپنی گفتگو میں اور اس ویبینار میں شریک جو دوسرے مقررین تھے, انہوں نے بھی اسی گفتگو کے اپنے اس پہرائے میں یہی بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ افغانستان کی موجودہ مشکلات کا حل جنگ تو ہرگز نہیں ہے, لیکن وہاں پہ ایک ایسی سیاسی حکومت کی تشکیل ہے کہ جس میں افغان عوام کے مختلف دھڑے شامل ہوں. اب وہ علاقائی بھی ہو سکتے ہیں, قومی اور لسانی بنیادوں پہ ہو سکتے ہیں, یا ماضی کے جو بڑے بڑے وار لارڈز ابھی تک موجود ہیں, انہوں نے مختلف علاقوں پہ اپنا اثر و رسوخ قائم رکھا ہے, اس بنیاد پہ ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت مجموعی طور پہ جو ہم مختلف مذاکرات کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں, یا مختلف تجزیہ نگار افغانستان کی صورتحال پہ لکھ رہے ہیں, اس میں کہیں پہ بھی ایسی صورت حال نظر نہیں آتی کہ اگر طالبان امارات اسلامی کی صورت میں حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ایسی صورتحال میں کوئی افغانستان کے اندر کوئی پائیدار امن کی صورت نظر نہیں آ رہی. اور یہی وہ خدشہ ہے, وہی تحفظات ہیں کہ جو افغانستان کے اندر موجود افراد کے بھی ہیں اور افغانستان کے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کو بھی اسی طرح کے تحفظات ہیں کہ اگر افغانستان کے اندر امن نہیں ہوتا, افغانستان کے اندر استحکام نہیں ہوتا, اگر افغانستان کے اندر عوام کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا اور عوام جنگ و جدل کا شکار رہتے ہیں, تو ہمسایہ ممالک کے لیے بھی اسی طرح کے نقصانات ہیں کہ جن کو انہیں آئندہ مستقبل میں شاید برداشت کرنا پڑے. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے بھی گزشتہ روز اپنے پیغام حج میں افغانستان کے مسئلے کے حل میں بھی اسی طرح اشارہ فرمایا کہ ایک ایسا رائے حل کہ جو سب کے لیے, سب افغان عوام کے لیے قابل قبول ہو, لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ امریکہ کو افغانستان کے اندر بدترین شکست کا سامنا ہوا ہے, اور انشاءاللہ اسی طرح کی شکست انہیں عراق میں بھی نصیب ہوگی, اور اسی طرح کا شکست کا سامنا انہیں شام کے اندر بھی کرنا پڑے گا, اور خطے کے اندر جہاں جہاں بھی امریکی مداخلت ہے اس کا بالآخر نتیجہ وہی ہوگا کہ جو افغانستان میں اس وقت امریکی افواج اور امریکی حکومت کے عنوان سے جو اس کی ساکھ بری طرح برباد ہوئی ہے, اسی طرح کی ساکھ دوسرے خطوں میں بھی امریکہ کی خراب ہوگی, اور امریکہ کا مستقبل جو ہے وہ یقیناً اسی طرف جا رہا ہے کہ خطے کے اندر وہ منفور ترین حکومتوں میں, منفور ترین ریاستوں میں اور منفور ترین نظام کے عنوان سے دنیا کے سامنے واضح ہو کے آئے گا.
سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سمجھ لیجئے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
شہر مدینہ، شہر مدینہ، زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری، شہر مدینہ، شہر مدینہ، زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری، شہر مدینہ، شہر مدینہ، جاگ اٹھی تیری سوئی قسمت، ہو گئی دور تیری ہر زحمت، ہو گئی دور تیری ہر زحمت، تجھ پہ ہوئی جب رحمت باری، دید کی پیاسی دنیا ساری، شہر مدینہ، شہر مدینہ، زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری، شہر مدینہ، شہر مدینہ، نام تھا تو نے یثرب پایا، شہر نبی کا پھر کہلایا، شہر نبی کا پھر کہلایا، آئی محمد کی جو سواری، دید کی پیاسی دنیا ساری، شہر مدینہ، شہر مدینہ، زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری، شہر مدینہ، شہر مدینہ، تجھ کو ملی جو نبی کی نسبت، بڑھ گئی تیری عزت و عظمت، بڑھ گئی تیری۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروں کے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 29 تیر 9 ذی الحجہ اور 20 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ نو ذوالحجہ سن 60 ہجری قمری کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے سفیر حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کوفے میں شہید ہوئے۔ حضرت مسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ نہایت مدبر اور صاحب فضل و تقویٰ تھے، چنانچہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے آپ کو اپنا نمائندہ بنا کر کوفے بھیجا تاکہ اس شہر کے باشندوں کی وفاداری کا اندازہ لگا کر آپ کو حالات سے آگاہ کریں۔ کوفے کے باشندوں نے ہزاروں خطوط کے ذریعے حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ تشریف لانے کی دعوت دی تھی تاکہ یزید ملعون کی ظالم حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ ابتدا میں کوفے والوں نے حضرت مسلم علیہ السلام کا پرتپاک استقبال کیا اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کا اظہار کیا، لیکن بعد میں وہ ظالم و جابر والی کوفہ عبیداللہ ابن زیاد کے خوف کی وجہ سے راہ حق سے بھٹک گئے اور اس کے جھوٹے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے انہوں نے جہل و نادانی اور بزدلی کا مظاہرہ کیا اور حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا۔ بالآخر حضرت مسلم علیہ السلام ابن زیاد کے کارندوں کے ساتھ بہادرانہ انداز میں لڑتے ہوئے گرفتار ہوئے، پھر مظلومانہ انداز میں شہید کر دیے گئے۔ نو ذوالحجہ سن 538 ہجری قمری کو علم لغت اور حدیث کے ماہر اور مفسر قرآن جار اللہ زمخشری کی وفات ہوئی۔ اس فقیہ اور ادیب نے زندگی کی لمبی مدت مکہ معظمہ میں گزاری، اسی بنا پر انہیں جار اللہ یعنی خدا کا ہمسایہ کہا جاتا ہے۔ اس زمانے کے علماء زمخشری کا بہت احترام کرتے تھے، جو ان کی علمی عظمت کی دلیل ہے۔ انہوں نے بہت سی کتابیں چھوڑی ہیں جن میں تفسیر کشاف اور مقدمۃ الادب خاص اہمیت کی حامل ہیں۔ بیس جولائی سن 1937 عیسوی کو ریڈیو کے موجد گگلیلمو مارکونی کا 63 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ ایک اطالوی تاجر کے بیٹے تھے اور 1874 عیسوی میں فرانس میں پیدا ہوئے۔ مارکونی کو بچپن سے ہی تکنیکی امور میں دلچسپی تھی اور انہوں نے صوتی لہروں سے متعلق تحقیق کی۔ انہی تحقیقات کے نتیجے میں وہ ریڈیو کی ایجاد میں کامیاب ہوئے اور کچھ عرصے کے بعد وائرلیس کو مکمل کیا۔ بیس جولائی 1947 عیسوی کو قیام پاکستان سے پہلے صوبہ سرحد میں ریفرنڈم کے نتائج کا اعلان ہوا۔ 3 جون 1947 عیسوی کو جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم ہند کا منصوبہ پیش کیا تو شمال مغربی صوبہ سرحد اور سرحد کے عوام کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ ریفرنڈم کے ذریعے پاکستان یا ہندوستان میں شمولیت کا فیصلہ کریں۔ چنانچہ صوبہ سرحد میں 6 سے 17 جولائی 1947 تک ریفرنڈم منعقد ہوا اور 20 جولائی کو اس کے نتائج کا اعلان کیا گیا۔ اس استصواب رائے میں 2,89,244 افراد نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا، جبکہ مخالفت میں صرف 2,874 ووٹ پڑے۔ بیس جولائی 1969 عیسوی کو انسان نے پہلی بار چاند پر قدم رکھا۔ نیل آرمسٹرانگ اور ایڈوین ایلڈرین آج کے دن خلائی جہاز اپولو 11 کے ذریعے چاند پر پہنچے۔ ان دونوں خلابازوں نے چاند پر مختلف تجربات کیے اور چاند کی سطح سے پتھر اور مٹی کے نمونے جمع کرنے کے بعد زمین پر واپس آ گئے۔ اس طرح چاند پر جانے کا انسان کا دیرینہ خواب شرمندہ تعبیر ہو گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے یوم عرفہ سے متعلق خصوصی پروگرام۔
عزیز سامعین کی خدمت میں حسین تقوی کا سلام پہنچے۔ آپ عزیز سامعین کی صحت و سلامتی، دنیاوی اخروی سعادت و خوشبختی کی نیک تمناؤں کے ساتھ نہم ذوالحجہ روز عرفہ کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔
لبیک اللہم لبیک،
لبیک اللہم لبیک،
لبیک لا شریک لک لبیک،
لبیک لا شریک لک لبیک،
ان الحمد
ان الحمد
والنعمۃ لک والملک،
والنعمۃ لک والملک۔
سامعین، مومن کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ خود کو خدا سے نزدیک کرے اور پہم خداوند عالم کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کی راہ میں قدم بڑھائے۔ جیسا کہ بہت سی روایات میں توبہ یا دعا کی تلقین کی گئی ہے، اور دوسری طرف اجابت دعا اور توبہ کے لیے مخصوص مقامات یا اوقات کا ذکر ہوا ہے۔ خداوند عالم کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بھی ایسے مقامات یا اوقات کا ذکر ہوا ہے جس میں مومن خداوند عالم سے تقرب حاصل کر سکتا ہے۔ خداوند عالم مہربان خالق اور بخشنے والا ہے، اور اس کی رحمت ہمیشہ اپنی مخلوق پر برستی رہتی ہے، لیکن ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ بعض اوقات یا بعض مقامات ایسے بھی ہیں کہ جہاں مخلوقات پر رحمت خداوندی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور گناہوں کی بخشش آسانی سے ہوتی ہے۔ انہی اوقات میں سے ایک روزے عرفہ ہے، ان افراد کے لیے کہ جو رحمت الہی کی تلاش میں رہتے ہیں۔ عرفے کا دن ایک اچھا موقع ہے تاکہ انسان خداوند عالم کی رضا و خوشنودی کو حاصل کر سکے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ سامعین، اس خصوصی پروگرام میں کہ جو ہم نے آپ کے لیے روزے عرفہ کی مناسبت سے مد نظر قرار دیا ہے، چاہتے ہیں کہ توبہ کے بارے میں گفتگو کریں تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، نویں ذلحجہ کے دن کو روزے عرفہ کہا جاتا ہے۔ یہ دن بہت زیادہ فضیلتوں کا حامل ہے، ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو صحرائے عرفات میں موجود ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو عرفات کے علاوہ کسی دوسرے مقام پر ہوتے ہیں۔ اسی سبب سے مومنین پر لازم ہے کہ وہ اس مقدس دن سے بھرپور استفادہ کریں، اور اس دن خدا شناسی کا بہترین موقع ہے۔ اگر ہر انسان خود کو پہچان لے تو اس نے اپنے خدا کو بھی پہچان لیا ہے۔ یہی سبب ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ من عرف نفسا فقد عرف ربا، جو اپنی پہچان حاصل کر لے وہ یقیناً خدا کو بھی پہچان لے گا۔ اس حدیث کی بنیاد پر خدا کی شناخت اپنی شناخت کے ذریعے سے ممکن ہے۔ شیعہ علماء اس حدیث کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مضمون آسمانی کتابوں میں بیان ہوا ہے، اور قرآن مجید کی متعدد آیات اسی مضمون اور مفہوم کو بیان کر رہی ہیں۔ اس دن توبہ کا بہترین موقع ہے، ایسا موقع کہ جس کے لیے یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ اس دن جیسا اور کوئی دن نہیں ہے۔ توبہ اہم ترین چیز ہے کہ جس کا بندہ نیاز مند ہوتا ہے۔ اس دن خدا بہت زیادہ توبہ قبول فرماتا ہے اور بندوں کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ بس یہی کافی ہے کہ ہم اس دن گناہوں سے دوری کا عہد کریں اور واقعی میں اپنے گناہوں اور بد اعمالیوں پر پشیمان ہوں۔ اس وقت ہم خود کو رحمت خداوند عالم میں غرق پائیں گے۔ روز عرفہ وہ دن ہے جس دن خدا نے جناب آدم اور داؤد نبی کی دعا قبول کی۔ روز عرفہ کی عظمت و منزلت اور اس توبہ کی قبولیت کے لیے بس یہی کافی ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں نہیں بخشا گیا ہے تو اس کے لیے سال کے کسی اور دن میں بخشش کی کوئی امید نہیں سوائے اس کے کہ وہ روز عرفہ کو درک کرے۔
الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ
اللہ اللہ
الحمدللہ
و
والشكر لله على ما هدانا
سبحان الله
الله الله الحمد لله
الحمد لله
الحمد لله
سبحان الله
الله الله الحمد لله.
سامین، عرفے کے دن آئمہ معصومین اور بزرگان دین نے دعا اور خدا سے سوال کرنے پر بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ وہ دن ہے کہ جس میں رحمت الہی کے دروازے کھل جاتے ہیں اور خداوند عالم اس دن لوگوں پر اپنی رحمت برساتا ہے اور سب پر نظر کرم کرتا ہے۔ اسی سبب سے توبہ اس دن قبول اور دعا مستجاب ہوتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سلسلے میں فرماتے ہیں، خداوند عالم عرفے کے دن سے زیادہ اور کسی بھی دن اپنے بندوں کو آتش دوزخ سے نجات نہیں دیتا۔ ایک مومن کا اہم ترین وظیفہ اس دن یہ ہے کہ جس طرح وہ خود خداوند عالم کی جانب متوجہ ہے، دوسروں کو بھی اس مبارک دن کی طرف توجہ دلائے اور ان سے اس دن زیادہ سے زیادہ دعا اور پروردگار سے اپنی حاجتیں طلب کرنے کی درخواست کرے۔ اس دن دعا کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ روایات میں ذکر ہوا ہے کہ اگر تمہارا اس دن دعا کرنا دعا میں ضعف بدن کا سبب بنے تو بہتر ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھو اور دعا و مناجات کرو۔ اس دن دعا کرنے کی اہمیت کے پیش نظر اہل بیت عصمت و طہارت سے بہت سی دعائیں منقول ہیں کہ جو سب کے سب پروردگار کی رضائیت و مغفرت کے حصول اور بارگاہ اہدیت میں توبہ طلب کرنے کی علامت ہیں۔
اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لیس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا کسنه سنا صانع وهو الجواد الواسع فترى اجناس البدایع واتغنى بحکمت الثنایع لا تخفى عليه الظلایع
يا ربي يا ربي السلام على من الإجابة تحت قدمته السلام على من جعل الله الشفاء في تربته۔
عرفے کے دن زیارت امام حسین علیہ السلام کے بہت زیادہ فوائد اور فضائل ذکر ہوئے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی شان و جلالت و عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہوئی ہے کہ آپ نے فرمایا، خداوند عالم عرفے کے دن اہل عرفات سے قبل قبر امام حسین علیہ السلام کے زائرین پر نظر کرتا ہے اور ان کی حاجتوں کو رفع اور ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور ان کی مشکلات میں مدد کرتا ہے اور پھر عرفات والوں پر توجہ کرتا ہے اور ان کو بھی بخش دیتا ہے۔ اس لیے بہترین موقع ان افراد کے لیے کہ جو اس دن کربلا میں حاضر ہوتے ہیں یہ ہے کہ وہ خدا کی لامتناہی رحمت سے بہرہ مند ہونے کے علاوہ امام حسین علیہ السلام کو بھی خداوند عالم کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دیتے ہیں اور اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں۔ البتہ اس مقدس مقام پر بہترین عمل عرفے کے دن دعائے امام حسین علیہ السلام کی قرات ہے۔ جی ہاں، روز عرفہ بہت سے مواقع سے بہرہ مند ہونے کا دن ہے۔ چنانچہ اس دن خداوند عالم کی بے پناہ رحمت سے بہرہ مند ہوا جا سکتا ہے۔ ایک ایسا دن کہ جو سال میں ایک ہی بار انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ خدا کی معرفت کی اہمیت اس حد تک ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں امام صادق علیہ السلام کے پاس تھا اور اس وقت شیعوں کے بارہویں امام کی غیبت کے مسئلے کا ذکر چھڑ گیا اور یہ بات کہی گئی کہ امام زمانہ کے ظہور سے قبل آپ کی ایک ایسی غیبت کے جس کے ذریعے سے خدا اپنے بندوں کو آزمائے گا اور بہت سے لوگ اس آزمائش میں ناکام قرار دیے جائیں گے۔ وہ آگے کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، مولا میں آپ پر قربان جاؤں، اگر میں نے غیبت کا وہ زمانہ دیکھا تو میری کیا ذمہ داری ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے زرارہ، اگر غیبت کا زمانہ تمہیں دیکھنا نصیب ہوا تو اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا اور اس پر زیادہ سے زیادہ توجہ دینا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم عرفنی نفسا فإنك إن لم تعرفني نفسا لم أعرف رسولا، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني۔
اس دعا کے ابتدائی کلمات میں ہم خدا سے طلب کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی معرفت عطا کرے، کیونکہ اگر تو نے مجھے اپنی معرفت عطا کر دی تو میں تیرے پیغمبر کی شناخت حاصل کر لوں گا، یعنی اگر کوئی خدا کو پہچان لے تو وہ سمجھ جائے گا کہ خدا کے ساتھ پیغمبر کی معرفت بھی ضروری ہے۔ وہ خدا کے جس نے انسانوں کو خلق کیا ہے، وہ انسان کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجتا ہے تاکہ خدا کے پیغام کو انسانی معاشرے میں منتقل کرے۔ سامعین، اس دعا کے دوسرے فراز میں ہم پڑھتے ہیں، خدایا تو اپنے پیغمبر کی مجھے معرفت عطا کر، کیونکہ اگر تو نے اپنے پیغمبر کی معرفت عطا نہ کی تو ہم تیری حجت کو نہیں پہچان سکیں گے، یعنی اگر کوئی مقام نبوت و پیغمبر کے فرائض کو جانتا ہے تو وہ یہ بھی جانتا ہے کہ پیغمبر کے لیے جانشین کا ہونا ضروری ہے، اور ہر پیغمبر کا کوئی نہ کوئی جانشین ہوتا ہے۔ اس دعا کے تیسرے فراز میں ہم خدا سے طلب کرتے ہیں کہ خدایا تو اپنی حجت کی ہمیں معرفت عطا کر، کیونکہ اگر تو نے اپنی حجت کی معرفت عطا نہ کی تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ اس لیے حجت الہی سے عدم معرفت کا نتیجہ دین میں ضلالت و گمراہی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ خدا شناسی، پیغمبر شناسی اور امام شناسی کی جانب قدم بڑھائیں۔ اس بنا پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دین کی حقیقت توحید و نبوت و امامت ہیں، اور دیندار رہنے کے لیے ان تینوں کی معرفت ضروری ہے۔ سامعین، دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام ایک ایسی دعا ہے کہ جسے امام حسین علیہ السلام نے عرفے کے دن صحرائے عرفات میں پڑھی تھی۔ اس دعا کے خوبصورت کلمات کے جس میں انسان اپنے پروردگار کے سامنے دست طلب دراز کرتا ہے، یہ ہے کہ خداوندہ تو ہمیں اپنی ذات کی ایسی معرفت اور ایسا خوف و خشیت عنایت کر کہ گویا ہم تجھ کو ہر حال میں اپنے اعمال کا ناظر اور گواہ دیکھ رہے ہوں۔ اس دعا میں ہم اس طرح سے پڑھتے ہیں، اے اللہ مجھے ایسا ڈرنے والا بنا دے گویا تجھے دیکھ رہا ہوں، مجھے پرہیزگاری کی سعادت عطا کر اور نافرمانی کے ساتھ بدبخت نہ بنا۔ جی ہاں، خدا سے خوف و خشیت کا مقام وہ مقام ہے کہ جہاں صرف وہی افراد پہنچ سکتے ہیں کہ جو خدائے عز و جل کی شان و عظمت کا علم رکھتے ہیں اور اس کی عظمت و بزرگی کا ادراک رکھتے ہیں، جیسا کہ خداوند عالم سورہ مبارک فاطر کی 28ویں آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، اور اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء ہی اس سے ڈرتے ہیں، بے شک اللہ غالب ہے اور بڑا بخشنے والا ہے۔
سبحان اللہ
سامین۔ اب سماعت فرمائیے حج کی مناسبت سے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا پیغام۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و علیہ الطاہرین و صحابہ المنتجبین و من تبعہم بے احسان الی یوم الدین۔ ساری دنیا کے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اس سال بھی مسلم امہ حج کی عظیم نعمت سے محروم رہ گئی۔ افسوس کی مشتاق دلوں کے ہاتھ سے اس قابل احترام گھر میں، جسے خدائے حکیم و رحیم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، ضیافت کا موقع نکل گیا۔ یہ دوسرا سال ہے کہ روحانی خوشی و مسرت کا موسم حج فراق و حسرت کے موسم میں تبدیل ہو گیا۔ ہماگیر بیماری کی مصیبت، بلکہ شاید حرم شریف پر سایہ فگن پالیسیوں کی مصیبت، مومنین کی مشتاق آنکھوں کو امت اسلامیہ کی وحدت و عظمت اور روحانیت کے مظاہر کے دیدار سے محروم کر رہی ہے، اور یہ پرشکوہ و فلک بوس چوٹی بادلوں اور غبار کی چادر میں ڈھک گئی ہے۔ یہ تاریخ میں مسلم امہ کے عارضی امتحانوں میں سے ایک امتحان ہے جو تابناک مستقبل پر منتج ہو سکتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ حج اپنی حقیقی شکل میں مسلمانوں کے دل و جان کی وادی میں زندہ رہے، اور آج جب عارضی طور پر اس کے مناسک نہیں ہیں تو اس کا عالمی پیغام ہرگز پھیکا نہ پڑے۔ حج رموز و اسرار سے بھری عبادت ہے، اس کے اندر حرکت و سکون کا پرکشش امتزاج اور اس کی ساخت ایک مسلمان کی شخصی شناخت اور مسلم معاشرے کی تشکیل کرنے والی اور دنیا کی نگاہوں کے سامنے اس کی پرکشش جھلکیاں پیش کرنے والی ہے۔ ایک طرف وہ بندوں کے دلوں کو ذکر اور خضوع و خشوع سے روحانی رفعت عطا کرتا ہے اور خدا سے قریب کرتا ہے، تو دوسری طرف یکساں پوشاک اور ہم آہنگ حرکات و سکنات کے ذریعے سب بھائیوں کو جو دنیا سے آ کر جمع ہوتے ہیں ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی گہرے معنی اور رموز سے آراستہ تمام مناسک کے ذریعے مسلم امہ کی اعلیٰ ترین مثال دنیا والوں کی آنکھ کے سامنے رکھ دیتا ہے اور امت کے عزم و شکوہ سے بدخواہوں کو آگاہ کرتا ہے۔ اس سال حج بیت اللہ میسر نہیں ہے، لیکن رب البیت کی طرف توجہ، ذکر، خضوع و خشوع، تضرع اور استغفار بے شک میسر ہے۔ عرفات میں حضور تو نصیب نہیں ہے، لیکن یوم عرفہ کی بصیرت افروز دعا و مناجات دسترسی میں ہے۔ منا میں شیطان کو کنکریاں مارنا تو ممکن نہیں، لیکن ہر جگہ تسلط پسند شیطانوں کو دفع کرنا اور مار بھگانا ممکن ہے۔ کعبے کے گرد جسموں کا ایک ساتھ پہنچنا ممکن نہیں، لیکن قرآن کریم کی روشن آیات کے محور پر دلوں کا ایک ساتھ مجتمع ہو جانا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا دائمی فریضہ ہے۔ ہم اسلام کے پیروکار کہ جن کے پاس آج بہت بڑی آبادی، وسیع علاقے، بے پناہ قدرتی وسائل، زندہ و بیدار قومیں ہیں، اپنے مہیا وسائل و امکانات کی مدد سے مستقبل تعمیر کر سکتے ہیں۔ پچھلے 150 سال میں مسلم اقوام نے اپنے ملکوں اور حکومتوں کی سرنوشت کے سلسلے میں کوئی کردار نہیں نبھایا، بلکہ معدود چند مثالوں کو چھوڑ کر ہمیشہ جارح مغربی حکومتوں کی پالیسیوں کے حساب سے چلتی رہیں، اور ان کے حرص، دخل اندازی اور شر انگیزی کا نشانہ بنتی رہیں، آج بہت سارے ممالک کی علمی پسماندگی اور سیاسی انحصار اسی بے عملی اور بے لیاقتی کا نتیجہ ہے۔ ہماری قومیں، ہمارے نوجوان، ہمارے سائنسداں، ہمارے دینی رہنما، ہمارے مفکرین، سیاسی رہنما، ہماری پارٹیاں اور آبادیاں آج ہر افتخار سے آری بلکہ شرمناک ماضی کی تلافی کریں، ثابت قدمی سے کھڑی ہو جائیں اور مغربی طاقتوں کی دھونس، دخل اندازی اور شرپسندی کی مزاحمت کریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا پیغام جو دنیا استکبار کو پریشان اور خشمگین کیے ہوئے ہے، وہ در حقیقت اسی مزاحمت کی دعوت سے عبارت ہے۔ امریکہ اور دیگر جارے طاقتوں کی مداخلتوں اور شر پسندی کی مزاحمت اور اسلامی تعلیمات کے سہارے دنیا اسلام کے مستقبل کی باگ ڈور اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے مزاحمت۔ ظاہر ہے کہ امریکہ اور اس کے حواری مزاحمت کے نام سے بدکتے ہیں اور اسلامی مزاحمتی محاذ سے گوناگوں طریقوں سے دشمنی نکالنے پر کمر بستا ہیں۔ علاقے کی بعض حکومتوں کا ان کے ساتھ لگ جانا بھی ایک تلخ حقیقت ہے، جس کا مقصد شر انگیزی کے سلسلے کو طول دینا ہے۔ وہ صراط مستقیم جس سے ہمیں مناسک حج، سعی، طواف، عرفات، جمرات اور حج کے شعائر اور پرشکوہ وحدت روشناس کراتے ہیں، وہ اللہ پر توکل، اللہ کی لامتناہی قدرت کی طرف توجہ، قومی خود اعتمادی، محنت و مجاہدت پر یقین، عمل کے عزم راسخ اور فتح کی بھرپور امید کا راستہ ہے۔ اسلامی خطے میں زمینی حقائق سے اس امید کو تقویت ملتی ہے اور عزم مزید محکم ہوتا ہے۔ ایک طرف دنیا اسلام کی ناخوش آئند صورتحال، علمی پسماندگی، اغیار پر سیاسی انحصار، اقتصادی و سماجی بدحالی ہمیں عظیم فریضے اور بے وقفہ جہاد پر مامور کرتی ہے۔ غصب شدہ فلسطین ہم سے مدد مانگتا ہے۔ مظلوم اور خون آلود یمن دلوں کو درد و رنج سے بھر دیتا ہے۔ افغانستان کی مصیبتیں سب کو تشویش میں ڈال دیتی ہیں۔ عراق، شام، لبنان اور بعض دیگر مسلم ممالک کے تلخ واقعات، جہاں امریکہ اور اس کے ہم نواؤں کی دخل اندازی صاف نظر آتی ہے، نوجوانوں کی غیرت و ہمت کو دعوت عمل دے رہے ہیں۔ دوسری جانب اس پورے حساس علاقے میں مزاحمتی محاذ کی قوتوں کی بڑھتی توانائی، قوموں میں پھیلتی بیداری، جوشیلی نوجوان نسل کے متلاطم جذبات دلوں میں امید کی روشنی پیدا کرتے ہیں۔ فلسطین اپنے ہر گوشے میں قدس کی شمشیر نیام سے باہر نکال رہا ہے۔ قدس، غزہ، مغربی کنارہ، 1948 کے مقبوضہ علاقے اور پناہ گزین کیمپ سب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور 12 دن کے دوران جار قوت کی ناک زمین پر رگڑ دیتے ہیں۔ محصور اور تنہا یمن 7 سال تک شرپسند اور بے رحم دشمن کی جنگ، جرائم اور مظلوم کشی کا سامنا کرتا ہے اور غذائی اشیاء، دواؤں اور زندگی کے وسائل کی قلت کے باوجود جارح قوت کے سامنے سر نہیں جھکاتا، بلکہ اپنی طاقت اور جدت ترازی سے اسے سراسیمہ کر دیتا ہے۔ عراق میں مزاحمتی محاذ کی قوتیں واضح اور دو ٹوک انداز میں غاصب امریکہ اور اس کے ایجنٹ داعش کو پسپا کر رہی ہیں، اور امریکہ اس کے حواریوں کی ہر طرح کی شر انگیزی اور مداخلت کا جواب دینے کے لیے اپنے پختہ عزم کا اشکارا اعلان کر رہی ہیں۔ عراق، شام، لبنان اور دیگر ممالک میں مزاحمتی محاذ کی قوتوں اور غیور نوجوانوں کے عزم، مطالبے اور اقدامات میں تحریف کرنے کے لیے امریکیوں کے تشہیراتی پروپیگنڈے اور انہیں ایران یا کسی اور مرکز سے مربوط ظاہر کرنے کی کوششیں ان شجاع اور بیدار نوجوانوں کی شان میں گستاخی ہے، جس کی وجہ اس علاقے کی اقوام سے امریکیوں کی ناواقفیت ہے۔ اسی غلط اندازے کی وجہ سے افغانستان میں امریکہ رسوا ہوا۔ 20 سال پہلے اس شور شرابے کے ساتھ آمد اور نہتے عام شہریوں پر ہتھیاروں، بموں اور گولیوں کے استعمال کے بعد وہ خود کو دلدل میں ڈوبا ہوا دیکھتا ہے اور اپنی افواج اور وسائل وہاں سے نکالتا ہے۔ البتہ اب افغان عوام کو امریکہ کے انٹیلیجنس وسائل اور نرم جنگ کے ہتھیاروں کی طرف سے چوکنا رہنے اور ہوشیاری سے ان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ علاقے کی اقوام نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ بیدار اور ہوشیار ہیں اور ان کا طریقہ اور راہ و روش بعض حکومتوں سے الگ ہے۔ جو امریکہ کو خوش رکھنے کے لیے، یہاں تک کہ فلسطین جیسے کلیدی اور حیاتی مسئلے میں اس کا مطالبہ مان لیتی ہیں، وہ حکومتیں جو غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ خفیہ اور آشکارا طور پر دوستی کی پینگ بڑھاتی ہیں، یعنی ملت فلسطین کے تاریخی وطن کے اندر اس کے حق کا انکار کر رہی ہیں، یہ فلسطینیوں کے سرمایہ پر ڈاکہ ڈالنا ہے۔ انہوں نے اپنے ممالک کے قدرتی وسائل کو تاراج کرنے پر اکتفا نہیں کی، اب ملت فلسطین کا سرمایہ تاراج کر رہی ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، ہمارا علاقہ اور یہاں تیزی سے رونما ہونے والے گوناگوں واقعات درس و عبرت کا آئینہ ہیں۔ ایک طرف جارے کے جبر و ستم کے مقابلے میں مزاحمت و مجاہدت سے پیدا ہونے والی قوت، اور دوسری جانب جبری مطالبات تسلیم کر لینے، کمزوری دکھانے اور سر تسلیم خم کر لینے کے نتیجے میں ہاتھ آنے والی رسوائی۔ اللہ کا سچا وعدہ ہے راہ خدا کے مجاہدین کی نصرت، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اس مزاحمت کا پہلا نتیجہ انشاءاللہ امریکہ اور دیگر عالمی جابر قوتوں کو اسلامی ممالک میں دخل اندازی اور شرنگیزی سے روکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مسلم اقوام کی نصرت کی دعا کرتا ہوں۔ حضرت امام زمانہ علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتا ہوں، اور عظیم الشان امام خمینی اور عظیم المرتبت شہیدوں کے لیے اللہ سے بلندی درجات کی دعا کرتا ہوں۔ والسلام علی عباد اللہ الصالحین۔ سید علی خامنئی، 6 ذی الحجہ 1442 ہجری، 17 جولائی 2021 عیسوی۔
سامعین، اس امید کے ساتھ کہ اس پروگرام سے آپ نے استفادہ کیا ہوگا، روز عرفہ کی فضیلت سے بہرہ مند ہوئے ہوں گے، اپنے میزبان کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد لک، لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد لک۔ الشوق من وحی الملک والقلب جاوز الفلک، الشوق من وحی الملک والقلب جاوز الفلک، وشدوه الناس لک، لبیک لا شریک لک، لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد لک، لبیک لا شريك لك، لبيك إن الحمد لك. أهنهنا إن رمته بالحب قد وجدته، أهنهنا إن رمته بالحب قد وجدته، أحلى كلام قلته، أحلى كلام قلته، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد لك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد لك.
سامعين، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آئینۂ صحافت پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ اطلاعات، اسلامی ملکوں کی پسماندگی کی تلافی کی راہ استقامت ہے، قائد انقلاب اسلامی کا پیغام حج۔ روزنامہ عربی الجدید، ریف حلب میں شامی فوجی ٹھکانے پر اسرائیل کا فضائی حملہ۔ انڈیپینڈنٹ، غیر ملکی طاقتیں ایک بار پھر ہیٹی کے مستقبل میں مداخلت کر رہی ہیں، جبکہ اس ملک کے لوگ انہیں دور رکھنا چاہتے ہیں۔ اور اب اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ کیہان، افغانستان کا دانشور طبقہ دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا دے گا، ڈاکٹر ولایتی۔ اخبار اس بارے میں لکھتا ہے کہ بین الاقوامی امور میں قائد انقلاب اسلامی کے مشیر نے کہا ہے کہ دشمنوں کے تباہ کن ارادوں سے باخبر ہونے کی وجہ سے افغانستان کا دانشور طبقہ ان کی تمام سازشوں کو ناکام بنا دے گا۔ ڈاکٹر علی اکبر ولایتی نے افغانستان پائیدار صلح و سلامتی عنوان کے تحت ہونے والی ایک آن لائن کانفرنس میں خطاب کے دوران کہا کہ افغانستان کی تاریخ سامراجی طاقتوں اور تسلط پسندوں کے سامنے استقامت و جد و جہد کی داستانوں سے بھری پڑی ہے، جو سابق سوویت یونین سے لے کر امریکہ اور نیٹو کے قبضے تک کے دور پر محیط ہے۔ القدس العربی، عالمی شہرت یافتہ آئس کریم کمپنی نے مقبوضہ غرب اردن کی یہودی بستیوں میں فروخت روک دی۔ اس اخبار نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ دنیا بھر میں مشہور آئس کریم کی کمپنی بین اینڈ جیری نے دوشنبے کو اعلان کیا ہے کہ وہ مقبوضہ غرب اردن میں اسرائیلی بستیوں میں آئس کریم کی فروخت کو اخلاقی اقدار کی وجہ سے روک رہی ہے۔ امریکہ میں واقع کمپنی کے ہیڈ کوارٹر سے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ وہ اسرائیلی آبادکاروں کی بستیوں میں آئس کریم کی فروخت روک رہی ہے کیونکہ یہ اس کی اقدار کے منافی ہے۔ بین اینڈ جیری کمپنی کے اس بیان پر اسرائیل میں بڑے پیمانے پر رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ڈیلی پاکستان، افغان امن عمل کی کامیابی آپ کے بغیر ممکن نہیں۔ زلمے خلیل زاد کا وزیراعظم اور آرمی چیف کو پیغام۔ روزنامہ خبریں، آرمی چیف کی چینی سفیر کو چینی باشندوں کی سیکورٹی کی یقین دہانی۔ اور ہندوستان ٹائمز، وشنو آج راجیہ سبھا میں پیگاسس پروجیکٹ پر بات کر سکتے ہیں۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جنگ، سیاستدانوں، صحافیوں، تاجروں کی جاسوسی، دنیا میں اسرائیلی سافٹ ویئر کے ذریعے عمران خان اور راہل گاندھی سمیت 50,000 لوگوں کے فون ٹیپ۔ روزنامہ جنگ اس ضمن میں لکھتا ہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان اور نامور بھارتی اپوزیشن سیاستداں راہل گاندھی اسرائیلی کمپنی کے تیار کردہ فون ریکارڈنگ اور ہیکنگ سافٹ ویئر پیگاسس کا نشانہ بن گئے۔ دنیا بھر میں اسرائیلی سافٹ ویئر کے ذریعے عمران خان اور راہل گاندھی سمیت 50,000 لوگوں کے فون ٹیپ کیے گئے۔ پاکستان، بھارت اور عرب ممالک سمیت کئی ملکوں میں پیگاسس جاسوسی نظام استعمال کیا گیا اور سیاستدانوں، صحافیوں اور تاجروں کی جاسوسی کی گئی۔ جمال خاشقجی اور حکومتوں کے مخالفین بھی فہرست میں شامل رہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا، جاسوسی بائی سے تشویش۔ اخبار نے اس بارے میں لکھا ہے کہ جاسوسی کرانے پر یہ خبر آئی ہے کہ ہیکنگ سافٹ ویئر پیگاسس سے ہندوستان کی کئی اہم شخصیتوں کی جاسوسی کی گئی۔ ایک گلوبل میڈیا کنسرشیم کی تفتیش سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ جن موبائل نمبروں سے جاسوسی کی گئی ان میں 300 ہندوستانی موبائل نمبر شامل ہیں۔ کانگریس صدر راہل گاندھی، انتخابی حکمت عملی تیار کرنے والے پرشانت کشور، مودی حکومت میں دو وزراء، سیکورٹی ایجنسیوں کے موجودہ اور سابق سربراہ اور عہدیدار، صنعتکار اور 40 صحافیوں کی جاسوسی کرانے کی خبر واقعی حیران کن ہے۔ سبھی ناموں پر غور و خوص کے بعد یہ اندازہ لگانا بڑی حد تک آسان ہوگا کہ مختلف میدانوں کی شخصیتوں کی جاسوسی کیوں کی گئی۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ ارنا، وزیر دفاع نے اسلامی ملکوں کے وزرائے دفاع کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی۔ تسنیم نیوز ایجنسی، اسرائیلی اسپائی ویئر کی مدد سے سعودی عرب نے لبنان اور حزب اللہ کے اعلی عہدیداروں کی جاسوسی کی۔ اور سومریہ نیوز، داعش نے مشرقی بغداد کے صدر سٹی میں دھماکے کی ذمہ داری قبول کی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام آج کا ایران، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ۔
آج کا ایران۔
سامعین، پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، حالیہ برسوں کے دوران ملک کے اندر تیار کیے جانے والے بحری جہازوں ڈسٹرائرز اور آبدوز سے لیس ہونے کی وجہ سے اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ خلیج فارس اور بحر ہند کے شمالی علاقے میں ایک بڑی سمندری طاقت میں تبدیل ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود پاور پروجیکشن یعنی فوجی صلاحیتوں کو استعمال کر کے دور دراز کے علاقوں خصوصاً بحر اوقیانوس اور بحر ہند جیسے بڑے بڑے سمندروں میں مشن انجام دینے کی طاقت حاصل کرنا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے بڑے مکران جیسے بحری بیڑے کی ضرورت تھی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ مکران پورٹ شپ کی بدولت مغربی ایشیا کے ممالک میں سب سے بڑے بحری بیڑے کی مالک ہے۔ اس کی وجہ سے ایران کی اسٹریٹجک صلاحیتوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ مکران بحری بیڑے کی لمبائی 228 میٹر، چوڑائی 42 میٹر اور اونچائی 21.5 میٹر ہے۔ یہ سمندر میں 15 نارٹیکل مائل کی رفتار کے ساتھ حرکت کر سکتا ہے۔ اس پر بیک وقت 5 ہیلی کاپٹروں کی گنجائش موجود ہے، جس کی بنا پر اسے ایک چلتا پھرتا نیول ایئر بیس بھی کہا جا سکتا ہے۔ رواں برس 13 جنوری کو بحرہ عمان میں مشقوں کے موقع پر اسے ایک تقریب کے دوران باضابطہ طور پر ایرانی بحریہ کے حوالے کیا گیا۔ مکران پورٹ شپ کی بدولت بڑے بڑے سمندروں میں مشن انجام دینے پر مبنی ایرانی بحریہ کی دیرینہ آرزو پوری ہوئی ہے، اور اس سلسلے میں سب سے پہلا قدم رواں سال مئی کے مہینے میں اس کو بحر اوقیانوس بھیج کر اٹھایا گیا۔ مکران پورٹ شپ کی بحر اوقیانوس روانگی ایرانی بحریہ کی تاریخ میں سب سے طویل سمندری سفر ہے۔ سمندری سفر خصوصاً بحر اوقیانوس کے سفر کے لیے ضروری صلاحیتوں کے حصول کے لیے کی جانے والی برسہ برس کی کوششوں سے مقامی طور پر تیار کیے جانے والے ڈسٹرائر سہند اور مکران پورٹ شپ کو 10 مئی 2021 میں بندر عباس سے بحر اوقیانوس کی جانب روانہ کیا گیا۔ اس سمندری سفر کو اب 2 مہینے کا عرصہ گزر رہا ہے۔ یہ بحری بیڑا مکمل طاقت و عظمت کے ساتھ جنوبی افریقہ میں واقع امید نیک کیمپ سے گزر کر بحر اوقیانوس کے جنوبی حصے میں داخل ہونے کے بعد اس کے شمالی حصے کی جانب اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس مشن کا مقصد بڑے سمندروں میں بھیجے جانے والے بحری بیڑوں کی تیاری سے متعلق ایران کی صلاحیتوں کا جائزہ لینا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہ اگر کسی مقام پر ایران کے تجارتی مفادات خصوصاً ایرانی بحری جہازوں کو کوئی خطرہ لاحق ہو تو یہ بحری بیڑے ان مفادات کے تحفظ کے لیے آگے بڑھیں۔ بحر اوقیانوس چونکہ 3 براعظموں یعنی یورپ، افریقہ اور امریکہ کو آپس میں ملاتا ہے، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کا اہم مقصد اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ وہ ان 3 براعظموں کی جانب سفر کرنے والے اپنے بحری جہازوں کو سیکیورٹی فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کے مکران بحری بیڑے کا سمندری مشن مختلف پہلوؤں سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مشن ایرانی ماہرین اور ملکی وسائل اور صلاحیتوں سے استفادہ کرتے ہوئے ممکن ہوا۔ اس مشن میں شریک 2 بحری بیڑے ایران کی بحری صنعتوں کی مسلسل کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ دسمبر 2018 میں ایرانی دفاعی ماہرین کا مقامی سطح پر تیار کردہ سہند ڈسٹرائر کو باقاعدہ طور پر ایرانی بحری بیڑے میں شامل کر دیا گیا۔ یہ جمران اور دماوند کے بعد ایران کا تیار کردہ تیسرا ڈسٹائر ہے۔ مکران بحری بیڑے کے ساتھ ایرانی بحریہ کی تاریخ میں پہلی بار بحر اوقیانوس میں بھیجے جانے کی وجہ سے اس ڈسٹائر کا ذکر حالیہ دنوں میں خبروں میں زیادہ آنے لگا ہے۔ بہرحال مکران بحری بیڑا اپنا مشن انجام دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ بحریہ کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے مکران بحری بیڑے میں آئل ٹینکروں کی سابقہ گنجائش کو برقرار رکھا گیا ہے اور صرف ایندھن، پانی اور خوراک کو ساتھ لے جانے کے مقصد سے اس میں بہت معمولی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ 80,000 ٹن ایندھن اور 20,000 ٹن پانی لے جانے کی صلاحیت کا حامل ہونے کے باعث یہ بحری بیڑا 93 دن کی مدت میں زمین کے گرد ایک چکر لگا سکتا ہے اور ساحل سے رجوع کیے بغیر اس کام کو 10 بار انجام دے سکتا ہے۔ مکران بحری بیڑے میں 5 ہیلی کاپٹروں کی گنجائش موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ سمندر میں ایک چلتے پھرتے نیول بیس کے کام بھی آتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کے ڈرون طیارے بھی مکران بحری بیڑے سے آپریشن کر سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ مکران بحری بیڑے میں بہت نمایاں خصوصیات پائی جاتی ہیں، اس لیے بحر اوقیانوس میں سہند اور مکران کو پوری آگہی کے ساتھ اور ان دونوں کی گنجائشوں کو مد نظر رکھ کر بھیجا گیا ہے۔ مکران بحری بیڑے کو سمندری مشن پر بھیجے جانے سے متعلق دوسرا مسئلہ اس کی روانگی کے موسم سے تعلق رکھتا ہے۔ اس وقت بحر اوقیانوس میں شدید طوفانوں کا موسم ہے۔ ایئر ایڈمیرل تیاری نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ آزاد پانیوں میں ایرانی بحری بیڑے کی موجودگی بین الاقوامی قوانین کے عین مطابق ہے، کہا کہ یہ طویل سفر ایسی حالت میں انجام پا رہا ہے جب بحر اوقیانوس میں موسمی صورتحال اچھی نہیں ہے۔ اس سے ایرانی بحریہ کے سمندری سفر کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا اور ایسی صورتحال میں سمندری مشن انجام دینے کی استعداد نمایاں ہوگی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ طویل اور کٹھن سمندری مشن انجام دینا اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کی صلاحیتوں کا ایک ناقابل انکار ثبوت ہے۔ اس سے ایران کے دشمنوں، خصوصاً امریکہ کے پروپیگنڈے کا غلط ہونا ثابت ہوگا، جنہوں نے بارہا دعویٰ کیا تھا کہ ایران اس طرح کا سمندری مشن انجام دینے کی توانائی نہیں رکھتا ہے۔ ایئر ایڈمیرل حبیب اللہ سیاری کہتے ہیں کہ جب ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہم نے بحر اوقیانوس جانے کا فیصلہ کیا ہے تو عالمی سامراج سمیت بعض ممالک نے کہا تھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ یہ کام کرنے کی توانائی نہیں رکھتی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ہم نے عملی طور پر یہ کام انجام دے دیا۔ ایئر ایڈمیرل حبیب اللہ سیاری کا اس سے پہلے بھی کہنا تھا کہ ہماری بحریہ خلیج فارس سے لے کر بحر ہند کے آزاد سمندری علاقوں میں جہازرانی کو تحفظ فراہم کرنے اور ملکی دفاع کو پائیدار رکھنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ حبیب اللہ سیاری کا کہنا تھا کہ بڑی طاقتوں نے سمجھ لیا ہے کہ سمندر اور خاص طور سے کھلا سمندری علاقہ نیز دنیا کے سوق الجیشی نقاط سے متصل بین الاقوامی آبی گزرگاہیں اسٹریٹجک اہداف کو آگے بڑھانے کے کم خرچ ترین ذریعے ہیں، اور وہ اس نتیجے پر پہنچی ہیں کہ اس میدان میں رقابت کے ذریعے علاقائی اور عالمی سطح پر اپنی بالادستی کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پائیدار سمندری سلامتی کے قیام، دہشت گردی کے خلاف جنگ اور خاص طور سے خلیج عدن میں بحری قزاقی کے انسداد کے حوالے سے ایرانی فوج کی اسٹریٹجک بحریہ کی طاقت اور توانائی پوری دنیا پر ثابت ہو چکی ہے۔ ایرانی فوج کے کوآرڈینیٹر کا کہنا تھا کہ بحری تہذیب میں سمندر کو دنیا بھر کی قوموں کے ساتھ رابطوں کا دروازہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ عسکری بحری بیڑے کسی بھی ملک کی بحری طاقت کا اہم ترین جز شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم طاقتور بحری بیڑوں اور فعال دفاعی سفارتکاری کے خواہاں ہیں تو ہمیں ملکی ساحلوں پر پائی جانے والی گنجائشوں سے بھرپور اقتصادی فائدہ اٹھانے اور زندگیوں کو سمندر سے جوڑنا ہوگا۔ ایئر ایڈمیرل حبیب اللہ سیاری نے کہا کہ فعال دفاعی سفارتکاری ممکنہ جنگوں کو پیشگی روکنے اور ملکی دفاعی طاقت میں اضافے کے کام آتی ہے، اور ایران ان ملکوں میں سے ایک ہے جس نے پچھلے چند برسوں کے دوران اپنی دفاعی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے۔ ایرانی فوج کے کوآرڈینیٹر نے مزید کہا کہ بحری طاقت ڈیٹرنس یا جارحیت کی روک تھام کا اہم ترین عنصر ہے، اور اسلامی انقلاب اور عالمی سطح پر ہماری خود کفالت کے باعث ایران کو یہ طاقت حاصل ہو گئی ہے۔ ایئر ایڈمیرل حبیب اللہ سیاری نے بحریہ کے ذریعے جہازرانی کے تحفظ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہماری اسٹریٹجک بحریہ نے کارآمد افرادی قوت کی تربیت اور مناسب آلات اور ہتھیاروں کے استعمال کے شعبے میں بھرپور تحقیقات انجام دی ہیں، اور آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ خلیج فارس، بحرۂ عمان اور شمالی بحر ہند میں جہازرانی کے تحفظ کے لیے براہ راست اور بالواسطہ طور پر دائمی، فعال اور مؤثر کردار ادا کر رہے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آج کا ایران یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔Thank you.